أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد والا. امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع بحث ہے. وہ طبقہ جسے مصلحت پسند یا مصلحت پرست کہا جاتا ہے، از جملہ ذمہ دار ہے امت مسلمہ کی رسوائی، ذلت اور پسماندگی کا. متعدد طبقات قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں اور روایات میں معصومین علیہ السلام سے منقول ہیں، جن کی طرف اشارہ بعض کی طرف گزرا ہے اور بعض ممکن ہیں آئندہ مجالس میں دوسرے مقامات پر دیگر مومنین کی خدمت میں زیر پاس آئیں وہ طبقات. پہلے بھی اشارہ کیا تھا، جو صاحبان خصوصاً جوانان اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں، سابقہ بحث ہو چکی ہیں، تین طبقات کے متعلق مختصر گفتگو ہوئی ہے، مترفین کے بارے میں، مالا کے بارے میں، اور راہزنان ایمان یا مغرب نواز اور مغرب پرست طبقہ، نام نہاد روشن فکر انٹلیکچوئلز جنہوں نے امت مسلمہ سے ان کا دینی تشخص چھین کر انہیں مغرب پرست بنایا ہے، اور چوتھا طبقہ مصلحت پسند ہے. اور قرآن نے اس کے علاوہ متعدد طبقات کا ذکر کیا جو بعد میں ممکن ہے زیر پاس آئیں، روایات میں بھی ہیں. ان طبقات کی طرف نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ان طبقات کا تذکرہ آیا ہے، کہ انشاءاللہ اگر توفیق ہوتی ہے اور ہماری بات وہاں جا پہنچے تو نہج البلاغہ میں مذکور طبقات کی طرف بھی اشارہ ہوگا. دونوں طبقات کی ضرورت ہے گفتگو کی، وہ جو باعث عروج امت اسلامی ہیں، باعث فضیلت و عظمت امت اسلامی ہیں، ان کا بھی ذکر ہے قرآن میں بھی اور معصومین کے کلام میں، اور وہ طبقات جو باعث پستی و زوال امت ہیں. بعض طبقات ایسے ہیں کہ ممکن ہے وہ باعث عروج بھی ہوں اور ممکن ہے ایسی کارکردگی دکھائیں جن کی وجہ سے امت کا زوال ہو، پستی ہو، ذلت و زبونی ہو. لیکن بعض طبقات ایسے ہیں جو فقط زوال کا باعث ہیں اور ہرگز ان کے اندر عروج امت کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے. ان طبقات میں سے مصلحت پسند اور مصلحت پرست طبقہ ہے، جس کے لیے اشارہ ہوا تھا کہ مصلحت پسندی اور مصلحت اندیشی میں فرق ہے، کیونکہ جب مصلحت پسندی کی مذمت کی جاتی ہے تو فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آیا ہم مصلحتوں کو نظر انداز کر کے کام کریں، مصلحتوں کو خاطر میں نہ لائیں ہم، مصلحتوں کی پرواہ نہ کریں ہم. وہ مصلحت اندیشی ہے، یعنی دور اندیشی، جس کا معنی مقصدیت ہے کہ ہر کام کے اندر اس کے مقصد کو مد نظر رکھ کر اسے انجام دیا جائے. دین کی مصلحت، امت کی مصلحت، قوم کی مصلحت، حق کی مصلحت. مصلحت اندیشی کا دوسرا نام حقیقت پرستی ہے، یعنی ہمیشہ حق کی مصلحت کو نظر میں رکھ کر جو قدم اٹھایا جائے وہ مصلحت اندیشی ہے. مصلحت پرستی سے مراد اپنے مفاد اور منفعت کو مد نظر رکھ کر حقیقت پہ پردہ ڈالنا، حقیقت سے چشم پوشی کرنا، یا حقیقت کو منفعت پر قربان کرنا، حقیقت کو اپنے مفاد پر قربان کرنا، اپنی ذات پر قربان کرنا، اس کو مصلحت پسندی یا مصلحت کوشی یا مصلحت پرستی کہیں گے ہم. یہی وہ تیغ بران ہے، یہ وہ خنجر ہے جس سے حق بار بار ذبح ہوا ہے، جس سے حقیقت کا گلا بار بار کٹا ہے. اور اتنا ظلم و ستم نے ظالمین و ستمکاروں کی طرف سے حق کو پائمال نہیں کیا جتنا مصلحت پرستی اور مصلحت پسندی کے ہاتھوں حق پائمال ہوا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. امت کی اس موجودہ صورتحال میں جو آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر نقطے پر اور خصوصاً اپنے ملک کے اندر، اپنی امت کے اندر یا عالمی امت اسلامی کے اندر جو کچھ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑا دخل اور حصہ مصلحت پسندی اور مصلحت پرستی کا ہے. اگر فلسطین غزہ لہو لہو ہے، اگر آج کشمیر کے اندر عصمت دری ہو رہی ہے، اگر عراق بک چکا ہے، فروخت ہو چکا ہے، اور اگر افغانستان کے اوپر قبضہ ہے، اور اگر پاکستان ناامن ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، جملہ اسباب میں سے ایک بہت بڑا دخل اس کے اندر مصلحت پسندی اور مصلحت کوشی کا بھی ہے، مصلحت پرستی کا بھی ہے. اگر مصلحت پرستی نہ ہوتی، نہ فلسطین میں یہ قتل عام ہوتا اور نہ پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی اور ناامنی ہوتی، اور نہ اتنے مومنین اور اتنی جانیں ناحق تلف ہوتی. اور اس طرح یہ ملت و یہ قوم، جس قوم کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بہت سراہا ملت پاکستان کو، وہ الفاظ امام نے اپنے پیغام میں، تاریخی پیغام میں جو شہید حسینی کی مناسبت، شہادت کی مناسبت سے صادر فرمایا، جس کا ایک جملہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں گزشتہ باس میں، اسی کے آغاز میں اور اثنا میں امام نے ملت پاکستان کو اس طرح سے سراہا کہ بہت کم پیغامات میں دوسری قوموں کے بارے میں امام کے ایسے الفاظ ہیں. ملت شریف، ملت غیور، ملت باوفا، ملت اقدار پسند و اقدار پرست، اس قسم کے تعبیرات امام نے پاکستانی قوم کے نام پر بیان کی اور سرنامہ قرار دیا ان کو. واقعاً ایسے ہی ہے، ملت شریف و شرافت مند و باکرامت و ملت غیور و بغیرت، لیکن یہ ملت غیور و باشرف اور اقدار پسند آج جس سرنوشت سے دوچار ہے، جس حالت سے دوچار ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص سیاسی میدان میں ہو یا مذہبی میدان میں ہو، یہ ملت اس چیز کی حقدار نہیں تھی. اس کا حق یہ نہیں تھا کہ آج اس طرح سے بے شخصیت افراد اس کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے اور بے شخصیت افراد کے ہاتھ میں اس کی زمام ہوتی، جو فقط ذلت کا مجسمہ پوری دنیا کے سامنے بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے قوم کو بھی ذلیل و پست کر کے دنیا کے سامنے یہ چہرہ پیش کیا ہے. یعنی ایک غیور ملت کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا، ایک باشرف ملت کو اس طرح سے بے شرف حکمرانوں نے اس طرح کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ کھویا ہوا وقار اور یہ لوٹا ہوا شرف قوم کو خود لوٹانا ہے. قوم اس انتظار میں نہ رہے کہ ان کا یہ مقام انہیں آسمان سے گرے گا ان کی گود میں، یا زمین سے پھوٹے گا یہ شرف، یا کوئی ایسا ہیرو آئے گا جو آ کر اس قوم کو یہ شرف لوٹا دے گا. یہ شرف قوم کو خود حاصل کرنا ہے، ان جوانوں کو خود لوٹانا ہے. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب اپنا راستہ بے شرف لوگوں سے جدا کر لیں، اور غیور قوم جب بے غیرتوں سے اپنا راستہ الگ کر لیں اس وقت، اور حقیقت پسند قوم مصلحت پسندوں سے جب اپنا راستہ جدا کر لیں. جب تک یہ حقیقت پسند چپ رہیں گے اور مصلحت پسندوں کو مصلحت پسندوں پر اپنا دار و مدار چھوڑ دیں گے، یہی دن دیکھتے رہیں گے جو آج انہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ قوم اور یہ ملت اور اس کے اندر غیرت دینی و جذبہ دینی قابل قیاس نہیں ہے دوسروں کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قابل قیاس نہیں ہے، لیکن اقبال کے بقول کے نم کی کمی ہے، اس ویران کھیتی میں نمی کی کمی ہے، وہ نم اگر اس میں آ جائے، وہ شعور اس کے اندر آ جائے اور وہ تڑپ اس کے اندر اگر آ جائے، یہ کھیت اتنا سرسبز و اتنا زرخیز ہے کہ اس سے جو پیدا ہو محصول وہ پوری دنیا کے کام آ سکتا ہے، اس کے اندر اتنی توانائی و اتنی طاقت اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن پہلے یہ قوم اپنی مشکلوں کو سمجھے، اپنے مسائل کو سمجھے، مشکلات اس کی نجوم میں نہیں ہیں، ستاروں میں نہیں ہیں۔ اقبال کا شعر بھی تھا اس مناسبت سے، مجھے یاد نہیں رہا ابھی، کہ یہ جو تیری سرنوشت ہے مسلمان، برے صغیر کے مسلمان کو کہا، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ جو تو آج کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ستاروں کا کھیل نہیں ہے، ستاروں نے یہ حالت تیرے اوپر نہیں ٹھونسی، لہذا نجوم کی ضرورت نہیں ہے، منجموں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تیری قسمت اور تیری تقدیر اور تیرا مستقبل ستارے دیکھ کر بیان کریں، یہ تیری تقدیر تیرے اپنے ہاتھ میں ہے عزیزان، کسی قوم کی تقدیر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہماری تقدیر کسی کے ہاتھ میں ہے، نہ ہماری تقدیر یہود کے ہاتھ میں ہے، نہ ہماری تقدیر صہیونزم کے ہاتھ میں ہے، نہ ہماری تقدیر امریکہ کے ہاتھ میں ہے، نہ مشرق کے ہاتھ میں ہے، نہ مغرب کے ہاتھ میں ہے، ہماری تقدیر خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس دن ہم اس حقیقت کو باپ کے پا لیا، اس دن یہ عزت اور شرف کے دن دیکھے گی یہ قوم، لیکن جب تک اس کو منجموں کے حال پر چھوڑ دیں گے، نجومیوں کے حال پر چھوڑ دیں گے، اور نجومی اس کو ستاروں کے حرکات اور ستاروں کی اوزار دیکھ کر بتاتے رہیں گے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتی جو ستاروں پہ اپنے اور پتھروں سے اپنے دل جوڑ دے اور پتھروں پہ اعتبار کرنا شروع کر دے۔ جنتریاں و انگوٹھیاں نہیں اس قوم کی تقدیر بدلے گی، پتھر نہیں بدلیں گے اس کی تقدیر کو، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر بدل سکتی ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، کر سکتی ہے، صرف ہوشیار ہو جائے، صرف بیدار ہو جائے اور آگاہ ہو جائے، اور منجموں سے لے کر اپنی زمام ستاروں سے لے کر اپنے ہاتھ میں تھام لے۔ یہ قوم حقدار ہے اس چیز کی، اور اس کے اندر اتنی طاقت و توانائی اور استعداد موجود ہے، لیکن آج مصلحت پسندی ان اسباب میں سے ہے جس نے ملکی سطح پر، سیاسی سطح پر اور مذہبی سطح پر اس قوم کو اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ عبرت کا نمونہ پوری دنیا کے لیے بنی ہوئی ہے اور مضحکہ بنی ہوئی ہے دنیا کے لیے، مورد تمسخر بنی ہوئی ہے دنیا کے لیے۔ عزیزان، یہ کام خود اس قوم کو کرنا ہے، اور قوم کے لیے بھی یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے ضروری نہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں قوم ہو۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ اکثریت کبھی بھی کوئی مثبت کام نہیں کرتی، ہمیشہ اقلیت کے ہاتھوں سے کارنامے سرزد ہوتے ہیں، اقلیتیں ہمیشہ اکثریت کی تقدیر بدلتی ہیں۔ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ، کتنے تھوڑے سے لوگ تھے، ان تھوڑے سے لوگوں نے غلبہ پایا کثر اکثریت جماعت پر۔ اگر انقلاب اسلامی آیا تو یہ انقلاب اکثریت کا لایا ہوا نہیں تھا، اقلیت کا لایا ہوا تھا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی ناک حزب اللہ نے خاک میں رگڑی، تو یہ اکثریت کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی، اقلیت کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اور آج اگر حماس کو خدا نے یہ فتح اور نصرت عطا کی ہے، تو یہ اقلیت کے ہاتھوں سے ہوا ہے، اکثریت کے ہاتھوں سے نہیں ہوا۔ اکثریت کی چال بھیڑ چال ہے، اکثریت حیوانی چال چلتے ہیں، اکثریت سوچ سمجھ کے نہیں جاتے، اکثریت منجموں کے ہاتھ میں ہے، اکثریت میڈیا کے ہاتھ میں ہے، اکثریت کی زمام ان تبصرہ نگاروں کے ہاتھ میں ہے جو اپنی کنفیوژن قوم کے اندر منتقل کرتے ہیں، اپنا خوف قوم کے اندر منتقل کرتے ہیں، اکثریت ان کے ذریعے سے ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک اقلیت ہوتی ہے جو ستاروں کی تقدیر بھی بدل دیتی ہے، ایک اقلیت ہوتی ہے جو زمین کا نقشہ بدل دیتی ہے، ایک اقلیت ہوتی ہے جو تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے، اور وہ اقلیت اس سرزمین پر موجود ہے۔ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس نم کی ضرورت ہے اس قوم کے اندر، یہ قوم بھی وہ کارنامے خلق کر سکتی ہے جس کی اقبال کو آرزو تھی، اور وہ کارنامے جو دوسری قوموں نے اپنی اپنی سرزمینوں پر خلق کیے ہیں عزیزان۔ لیکن مصلحت کی چادر اتارنا پڑے گی، مصلحت کا لبادہ اتارنا پڑے گا۔ بعضوں نے مصلحت کو اپنی جلد کے ساتھ سی لیا ہے، مصلحت کے لبادے کی سلائی کروا لی ہے اپنے بدن کے ساتھ، کہ ان کے لیے لبادہ اتارنا ممکن نہیں ہے. جیسا آپ کے جرنیل نے کہا تھا کہ وردی میری کھال ہے, وردی اتارنے کا مطلب یعنی میری کھال اتار رہے ہو. اسی طرح سے بعضوں کی مصلحت پرستی کا لبادہ ان کی کھال کی حیثیت رکھتا ہے, اور جب تک ان کی کھال نہیں اتاری جائے گی مصلحت کو ترک نہیں کریں گے. ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مصلحت کے لبادے اڑا کر پھینکیں. لیکن جن کے رگو پے میں ابھی مصلحت رچ بس نہیں گئی, جن کی کھال کا حصہ نہیں بن گئی مصلحت پسندی, اور مصلحت کی گودڑی کو انہوں نے اپنے وجود کے ساتھ گرہ نہیں لگا لیا, ان کے لیے آسان ہے عزیزان مصلحتوں کے لبادوں کو اتارنا, ان کے لیے آسان ہے. ممکن ہے جن کے مفادات زیادہ ہیں وہ مصلحت نہ اتار سکے مصلحت کے لبادے. ممکن ہے جن کی معیشت کے ستون شریعت کے اندر گڑے ہوئے ہیں, دین کے اندر گڑے ہوئے ہیں, وہ مصلحت کے لبادے نہ اتار سکے. ممکن ہے جو عوام کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ مصلحت کے لبادے نہ اتار سکے. ممکن ہے جو حکمرانوں سے وابستہ ہے وہ مصلحت کے لبادے نہ اتار سکے. ممکن ہے جو امبیسیوں سے وابستہ ہے اور بیرونی سفارتوں سے وابستہ ہے وہ مصلحت کے لبادے نہ اتار سکے. لیکن ایک طبقہ اس قوم کے اندر موجود ہے کہ جس کا نہ درباروں سے تعلق ہے, نہ سرکاروں سے تعلق ہے, نہ امبیسیوں سے تعلق ہے, نہ ان کے دین اور معیشت دین ان کی معیشت دین کے اندر ہے, بلکہ یہ وہ طبقہ ہے کہ اگر اس کو راستہ مل جائے کہ راستہ ملا ہوا ہے اس کو, یہ آسانی سے لبادہ مصلحت اتار سکتا ہے. لیکن جب اس کو مصلحت دین بنا کر اور دین پیش کیا گیا کہ مصلحت دین ہے, یہ دین سمجھ کر موڑے ہوئے اس ردا کو, عزیزان مسلک کے کربلا میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, مکتب عاشورہ میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, راہ حسین ابن علی میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تضاد ہے, عاشورہ کا نام لینا, کربلا کا نام لینا, حسین ابن علی کا نام لینا, اپنے آپ کو پیرو حسین ابن علی کہنا, لبیک یا حسین کہنا اور لبیک کہہ کر مصلحت کے خلاف میں اور لحاف میں جا کر گھس جانا, وہ دوسرا دین ہے کہ جس میں عاشورہ کو فدا کر کے چلے جاتے ہیں سید الشہداء کو. یہ زینبی مذہب ہے, حضرت زینب نے عاشورہ کو فدا نہیں کہا, نہ سلام ودا پڑا, نہ نوح ودا پڑا, نہ مرثیہ ودا پڑا, بلکہ حضرت زینب نے عاشورہ کو حسین کو لبیک کہا, پھر جب تک زندہ رہی کبھی بھی حسین کو فدا نہیں کیا, کبھی حسین سے جدا نہیں ہوئی. عاشورہ فدا کا دن نہیں ہے, عاشورہ لبیک کا دن ہے. اتفاقاً عاشورہ کے بعد ہی لبیک شروع ہوتی ہے. عاشورہ وہ مسئلے پسند ہیں جو عاشور کے دن جنازہ حسین چھوڑ کر کوفہ میں جا بیٹھتے ہیں, وہ مصلحت کی رضا میں گھسے ہوئے ہیں, وہ مصلحت کے لحاف میں گھسے ہوئے ہیں. ہرگز حسین کو ودا کر کے گھروں میں جا کر نہیں بیٹھنا. عاشورہ کو باہر آنے کے معنی یہ ہے کہ اے حسین ہم عاشور کے دن باہر آ گئے, اب اگر باہر آ گئے ہیں تو ہماری لاشیں گھر جا سکتی ہیں, ہم نہیں گھر جا سکتے, ہمارے کٹے ہوئے سر تو واپس جا سکتے ہیں لیکن ہم واپس نہیں جا سکتے. ہم نے جب تجھے لبیک کہہ دیا تو جب تک زندہ ہے تیری راہ پر لبیک کہتے رہیں گے. ثواب ہوتا ہے. میں دوسری جگہ مجلس میں عرض کیا ہے ان جوانوں کی خدمت میں, حسین کو دو پیاسیں تھیں عاشورہ کے دن, کربلا کے دن, ایک پانی کی پیاس تھی, ایک لبیک کی پیاس تھی. حسین کاسا لے کے پانی مانگنے نہیں گئے لیکن حسین نے لبیک طلب کی ہے. یہ کہنا حل من ناصر ینصرنا, حل من ذاب یزب انہار میں رسول اللہ, آیا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے, یعنی حسین ناصر مانگ رہے ہیں, حسین لبیک مانگ رہے ہیں. تو اس طرح سے حسین کو لبیک کہو کہ دل کے ساتھ حسین کو لبیک کہو, پورے وجود کے ساتھ حسین کو لبیک کہو, اپنی روح اور جسم کے ساتھ حسین کو لبیک کہو, دونوں ہاتھ بلند کر کے سب کے ساتھ اپنی طاقت و توانائی کے ساتھ روح و بدن کے ساتھ بلند آواز سے کہو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. محبت کے عالم میں کہتے رہے حال میں ناصرن کوئی ہے لبیک کہنے والا. ایک آش آپ کربلا میں ہوتے آپ نے لبیک کہہ کر آج یہ ثابت کر دیا کہ حسین ہم وہاں نہیں تھے, لیکن صدا استغاثہ مٹا نہیں ہے, آج موجود ہے. اگر ہم کربلا میں نہیں تھے تو آج موجود ہیں حسین. جب ہم نے لبیک کہہ دیا تو اب کبھی بھی اس لبیک کو ترک نہیں کریں گے, اور جس نے حسین کو لبیک کہہ دیا وہ کبھی مصلحت کی ردا نہیں اوڑھ سکتا, وہ کبھی مصلحت کے لحاظ میں نہیں گھسے گا, وہ کبھی مصلحت کی غار میں پناہ نہیں لے گا, وہ کبھی مصلحت کی آڑ میں پناہ نہیں لے گا, وہ کبھی مصلحت کو اپنے لیے بہانہ نہیں بنائے گا, وہ کبھی مصلحت کے پیچھے چھپ کے اپنی ذمہ داریوں سے سنتوش نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی مصلحت کا سہارا لے کر اپنے فرائض سے چشم پوشی نہیں کرے گا. جس نے لبیک کہہ دیا کیا کہنا چاہتا ہے لبیک کہہ کر؟ یہ لبیک کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کٹی ہوئی گردن کے ساتھ یہ وعدہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ گردنیں بھی کٹ سکتی ہیں جھک نہیں سکتی, اب مصلحت کے تحت کبھی جھک نہیں سکتی ہیں. یہ عہد ہے خدا آپ کو جب تک زندہ ہے حسین کو لبیک کہنے والوں میں شمار کریں انشاءاللہ. اور حسین کو لبیک کہنا یعنی آج حسین کے پیروکار اور اس راہبر کو لبیک کہنا جس راہبر میں راہ حسین ابن علی اپنایا ہوا ہے, جو آج کی کربلا پر استغاثہ کرتا ہے, غزہ کو دیکھ کر پوری دنیا کو للکار کر کہتا ہے کہ اٹھو غزہ کے مظلوموں کے لیے صدا نکالو آواز نکالو, اس راہ میں اگر مر گئے تو شہدائے احد و شہدائے بدر کے ساتھ شمار ہو جاؤ گے. سازگار نہیں چونکہ اہل بیت آئمہ اطہار ہمیشہ اسی لشکر مسلحت پسندی کے ہاتھوں مظلوم واقع ہوئے, مقتول واقع ہوئے, مسموم واقع ہوئے, وہ مغصوب واقع ہوئے, حق ان کا چھین لیا گیا, اس لیے کہ ساری امت نے دین مسلحت اپنایا ہوا تھا, دین مسلحت اپنایا ہوا تھا. وہ بغداد کے پل پہ رکھا ہوا غریب جنازہ وہ مظلوم جنازہ جسے اٹھانے کے لیے کاریگر و مزدور بلائے گئے, منادی کرائی گئی کہ رافضیوں کا امام مر گئے ہیں, آتے تھے لوگ صرف چہرہ دیکھنے کے لیے کہ آیا خنجر کا نشان ہے یا نہیں, آیا تلوار کا نشان ہے یا نہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے تھے جگر امام موسیٰ کاظم کو کھول کے نہیں دیکھتے تھے کہ اس جگر پر مصلحت کے خنجر کے نشان لگے ہوئے ہیں. اگر مسلم پسند طبقہ نہ ہوتا یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ امت اور اس امت کا رہبر 1400 سال جیل کے اندر زندانوں کے اندر, اور ان زندانوں سے جب نکالا جاتا ہے تو جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو موجود. یہ مسلم پسندی تھی عزیزان. وہ غریب الغرباء جس کو مدینے سے اٹھایا گیا خراسان لانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر اپنے اہل بیت کو کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ, میری زندگی میں میرے لیے عزاداری کرو, میرے لیے نوحہ پڑھو, میرے لیے گریہ کرو, میرے لیے بکا کرو. کس لیے؟ نہ اس لیے کہ تمہیں ثواب حاصل ہو جائے, بلکہ اس لیے کہ شاید یہ مصلحت پسند مدینہ جو علی کا حق غصب کرنے کے وقت تو نہیں بولا, زہرا کی دستکوں پر تو نہیں بولا, حسن کے جنازے کے وقت تو نہیں بولا، سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے تو نہیں بولا، شاید غریب الغرباء کی عزاداری سن کر بول پڑے، سید الشہداء کے امام رضا علیہ السلام کو اہل بیت روتے رہے، مدینے والے سنتے رہے، کسی نے آ کر پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوا، اہل بیت کے گھر میں یہ واویلا کیوں ہے، یہ فریادیں کیوں ہیں، یہ آہ نالا کیوں ہے، یہ بکا کیوں ہے، یہ نوح و مرثیہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے تھا عزیزان تاکہ یہ مسلحت پسند شہر مسلحت کی ردا اوڑھ کر اس وقت اگر نہیں جاگا تو آج جاگ جائے۔ عزیزان جب خداوند تبارک و تعالی نے اپنے 11 رہبر 11 ولی اپنے ہمارے اندر بھیجے، لیکن دیکھا ہر ایک امت کی مسلحت پسندی کی وجہ سے شاہ شہید ہو گیا، یا مسموم ہو گیا، یا مقتول ہو گیا، یا صحراؤں میں غریب و غرباء ہو گیا، یا اس کو کربلا میں نہتا شہید کر دیا گیا۔ اس لیے خدا نے اپنا بارور ذخیرہ محفوظ کر کے رکھ لیا ہے، اس کو بقیت اللہ قرار دے کے رکھ لیا ہے، اور کیا کہا ہے کہ خبردار اس ذخیرے کو مسلحت پسندوں کے اندر نہیں بھیجوں گا، اس ذخیرے کو مسلحت پرستوں کے اندر نہیں بھیجوں گا، کاموں بھیجوں گا اس کو۔ اگر ظہور دیکھنا ہے نجومیوں سے نہ پوچھو، اگر ظہور دیکھنا ہے ان لوگوں سے نہ پوچھو جن کو خود انہوں نے کہا کہ ملعون ہے، جو وقت ظہور کا تعین کرے ملعون ہے، جو ملاقات کا دعویٰ کرے ملعون ہے، جو اپنی دکان چمکائے وہ ملعون ہے۔ اگر ظہور کا وقت دیکھنا ہے عزیزان تو فقط ایک جگہ پر نگاہ کرو، نہ آسمان کو دیکھو، نہ زمین کو دیکھو، نہ افق کو دیکھو، نہ مشرق کو دیکھو، نہ مغرب کو دیکھو، نہ ملک عبداللہ کو دیکھو، نہ کسی اور ملک کو دیکھو، شہنشاہ کو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ظہور نہیں ہونا۔ ظہور دیکھنے کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ آیا مسلحت پسند ہے یا نہیں ہے، اگر مسلحت پسند ہے تو ہزار سال اور ظہور نہیں ہوگا، اور اگر آج ہم نے لبادہ مسلحت اتار دیا خدا شاہد ہے اسی جمعے کو ظہور ہو سکتا ہے، وہ منتظر ہے۔ حسین اس جماعت کو پسند نہیں کرتے، علی اس جماعت کو پسند نہیں کرتے، علی خدا سے دعا مانگتے ہیں پروردگارہ مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، اے وہ لوگوں، یا اشباہ الرجال ولا رجال وحلوم الاطفال، اے مرد نما مردوں جیسی صورتوں اور نامردوں، تمہارے اندر مردانگی کیوں نہیں ہے؟ امیر المومنین مسلحت پسندوں کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اپنی فوج، اپنی سپاہ اور اپنے پیچھے آنے والوں کو خطبہ دے رہے ہیں کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مسلحت پسند نامردوں، اے کاش علی نے تجھے دیکھا ہی نہ ہوتا، تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، وہ دن ہی نہ آیا ہوتا جس دن میری تم سے ملاقات ہوئی تھی، اور اے دلہنوں کی طرح ہجلوں کے اندر بیٹھے ہوئے دلہن نما مردوں، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، علی کو مردوں کی ضرورت ہے، علی کو مرد چاہیے، نہ اشباہ الرجال چاہیے، نہ مردوں کے شبیہ لوگ چاہیے، نہ وہ جو مسلحتوں کی آڑ میں بیٹھے ہوئے ہوں، جن کو علی گرمیوں میں اٹھائے تو گرمی کا بہانہ، سردیوں میں اٹھائے تو سردی کا بہانہ، وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے جن کی آرزو کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ، جن کو جب بلایا جاتا تھا جہاد کی طرف تو اس طرح سے دوڑے آتے تھے جس طرح اونٹنیاں اپنے جدا شدہ بچوں کی طرف دوڑ کر آتی ہیں رغبت کے ساتھ، اس طرح سے کھچے ہوئے آتے تھے، وہ جو فرمان مولا میں لبیک کہہ سکتے تھے۔ حسرت تھی علی کو ان لوگوں کی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں ایک اشارہ کیا جاتا تھا وہ سر کے بل چل کر آتے تھے، جنہوں نے مسلحتوں کے لبادے اتار دیے تھے۔ عزیزان رسول اللہ نے جو قوم تربیت کی، رسول اللہ نے جو مجاہد تربیت کیے، انہوں نے مسلحتوں کے لبادے اتار دیے تھے، جنہوں نے مصلحتوں کے لبادے پہنے رکھے، یہ انتظار میں رہے کہ کب بیت المال بھرتا ہے تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں، دیکھتے رہے جب تک اسلام کا حکومت دینی کا بیت المال خالی تھا، اسلام قبول نہیں کیا. جس دن ان کو خبر ملی کہ آج بیت المال بھر گیا ہے، اسی دن اظہار اسلام کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے یہ وہی مسئلے پرست تھے کہ دیکھتے رہے، جب کچھ ملنے کی امید ہے تو مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہوئے. لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان ہوئے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایسے چرواہے جن کا کام بھیڑے چرانا تھا، جن کا کام فقط ریور چرانا تھا. ریور چراتے ہوئے مکہ کے قافلے جو گزرتے ہیں، کون تھا وہ؟ جندب ابن جنادہ. جندب ابن جنادہ ایک چرواہا، مکے کے جوار میں بیڑے چرانے والا، ریور چرانے والا بوڑھا جندب ابن جنادہ. اور اس کے قریب سے جب مکہ کے کاروان گزرتے، لوگوں سے پوچھتا، بتاؤ مکہ میں کیا خبر ہے؟ لوگ کہتے ایک شخص آیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، خدا واحد کی تبلیغ کرتا ہے، اللہ کو فقط سجدہ روا سمجھتا ہے، غیر اللہ کے سبسوں نے سجدے کو روا نہیں سمجھتا، دین آبائی کا دشمن ہے، دین الہی کا مبلغ ہے. اس جندب ابن جنادہ چرواہے کے دل کے اندر روز بروز اس کی محبت بڑھتی جاتی تھی، جو جو سنتا جاتا تھا اس کی محبت بڑھتی جاتی تھی. ایک دن بکریاں چھوڑ دی، ریور چھوڑ دیا اور مکہ آ گیا. لاٹھی لیے ہوئے مکہ کے اندر آ کر پوچھتا ہے، کون ہے وہ محمد جو خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے؟ کون ہے اتنا دلیر و شجاع جو بابام کے دوہ لات و عزا کے اوپر لانت کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو دین آبائی سے نکال کر لوگوں کو دین الہی کی طرف دعوت دیتا ہے؟ سب لوٹوں پہ انگلیاں رکھتے ہیں کہ خبردار، محمد کا نام نہ لینا سنسار ہو جاؤ گے، محمد کا نام نہ لینا پٹ جاؤ گے، محمد کا نام نہ لینا مار دیے جاؤ گے. لیکن اسی محمد کا بھائی آتا ہے علی، اور آ کر کہتا ہے کسے ملنا ہے؟ کہا محمد کو ملنا ہے. کہا آ، میں تجھے محمد سے ملا دیتا ہوں. یہ جندب ابن جنادہ جاتا ہے محمد کے گھر میں، جا کر چند لحظے محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لیکن جب باہر آتا ہے تو سیدھا مکے کی دیوار کے ساتھ جا کر اعلان کرتا ہے. اگرچہ محمد نے یہ وصیت کی تھی کہ اپنا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا کہ شہر کے حالات بڑے خطرناک ہیں، ہم فقط چند آدمی ہیں، چند نفوس سے زیادہ نہیں ہے، شہر مشرکوں سے بھرا ہوا ہے، بت پرستوں سے بھرا ہوا ہے، ابو جہل ابو سفیان سے بھرا ہوا ہے، ممکن ہے تیری جان لے لے، اپنی جان کا خیال رکھنا. یہ وصیت سنتا ہے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ جا کر اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جندب ابن جنادہ مصلحت کی پرواہ نہیں کرتا، مصلحت کا لبادہ اوڑھ دیتا ہے اور تار دیتا ہے، اور خون آلودہ ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے خون جاری ہو جاتا ہے. اور اس وقت یہ جندب ابن جنادہ رسول اللہ کا بڑا چہیتا اور بڑا پیارا صحابی بن جاتا ہے. اس وقت یہ جندب ابن جنادہ ایک چرواہا ابو ذر غفاری بن جاتا ہے. ابو ذر غفاری بن جاتا ہے. لیکن جو مصلحتوں کی ردا اوڑھ رہے، جن کی آستینوں میں خنجر تھے، اسی مصلحت کی چادر کے نیچے آ کر وہ دن آ گیا جنہوں نے اسلام کی پشت پہ خنجر گاڑ دیا. عزیزان، اگر مصلحت کی چادر اوڑھے رکھیں گے، یہی حال ہے، یہی روزگار ہے. جو نجومی کہتے ہیں درست کہتے ہیں، وہی ہوگا ہمارے ساتھ. لیکن اگر مصلحت کی ردا اوڑھ دیں، جو قرآن کہتا ہے وہ ہوگا. اگر مصلحت کی چادر اتار دیں، اگر مصلحت کے بستر سے باہر آ جائیں، مصلحت کی خانقاہوں سے باہر آ جائیں، مصلحت کی غاروں کو ترک کر دیں، تو جو قرآن کہتا ہے وہ ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحنوا ولا تحزنوا، ضعف مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ، گھبراؤ مت، وانتم الاعلون، تم غالب ہو سب کے اوپر. کم من فئت قلیلت غلبت علی فئت کثیرت باذن اللہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مصلحت کی ردا اتار دی، تو تم تھوڑے بھی ہوئے تو اکثریت کے اوپر غالب آ جاؤ گے. اگر تم چند بھی ہوئے، اکثریت کے اوپر غالب آ جاؤ گے. لیکن اگر اسی طرح مصلحت کی ردا اوڑھے رکھی، جو نجومی کہتے ہیں درست کہتے ہیں، تباہی آ جائے گی، ویرانی آ جائے گی، ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، جگہ بھی تمہیں نہیں ملے گی بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے. لیکن قرآن زیادہ مضبوط بات کرتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ قَوْلًا مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ قرآن سے بڑی سچی حدیث اور کون ہے؟ عزیزان، جنتریوں کو چھوڑو، قرآن کی طرف آؤ، زائچوں کو چھوڑو، آیات کی طرف آؤ، اہل بیت اور حسین ابن علی کی طرف آؤ. علی جب جنگ صفین کے لیے نکلے تو ایک نجومی راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نجومی نے کہا علی ستارے پڑے ہیں، میں نے ستارے گردش میں ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کا ستارہ صحیح خبر نہیں دے رہا، اس جنگ میں آپ کی شکست ممکن ہے، اس جنگ میں آپ کی شہادت ممکن ہے. علی نے کیا فرمایا کہ تو ایسا احمد علی کے راستے میں بیٹھا ہوا، کون علی جو قرآن ناطق ہے، کون علی جو قرآن مجسم ہے، کون علی جو ہدایت مجسم ہے، تو اس کے راستے میں بیٹھا ہوا علی کو کہہ رہا ہے، ڈرا رہا ہے ستاروں کی گردش بتا کر، تجھے کیا معلوم؟ آ علی سے ستاروں کا حال پوچھ، آ علی سے نجوم کا حال پوچھ، علی سے سماوات پوچھ، علی سے عرضی پوچھ، کیونکہ علی زمینوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہے. مسلحت کی رضا نے بڑا نقصان پہنچایا، تشیع مظلوم ہے اس مسلحت کے ہاتھوں، اسلام مظلوم ہے اس مسلحت کے ہاتھوں. حالات نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں، ابھی نہیں آیا وقت، ابھی نہیں آیا وقت، 1400 سال ہو گئے، ابھی وقت نہیں آیا. آپ قرآن پڑھ کے، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سید الشہداء کو بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا. پھر اس کے بعد 60 ہجری میں کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، 61 ہجری میں کہا ابھی وقت نہیں آیا، پھر 62 ہجری میں کہا ابھی وقت نہیں آیا، صدی پوری گزر گئی ابھی وقت نہیں آیا، دوسری صدی آئی وقت نہیں آیا، تیسری صدی آئی وقت نہیں آیا، ابھی 14ویں صدی آ گئی وقت نہیں آیا، ابھی تک وقت نہیں آیا. کب وقت آئے گا؟ کب وقت آئے گا؟ کب کوئی بات کھول کے بیان کرو گے؟ کب قرآن کا دین لوگوں کو بتاؤ گے؟ کب اللہ کا آئین لوگوں کو بتاؤ گے؟ کب حقیقت عاشورا لوگوں کو بتاؤ گے؟ کب وقت آئے گا؟ قیامت کے بعد؟ ممکن ہے قیامت کے بعد بھی وقت نہ آئے، کہیں گے ابھی بھی وقت نہیں آیا، چونکہ اس وقت حوروں سے بغل گیر ہوں گے، اس وقت بھی وقت نہیں آئے. مصلحت کی چادر کو اتارے سید الشہداء نے، بعد میں جا کر کربلا میں یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹی، بعد میں جا کر کربلا سے کوفیت کے چہرے سے نقاب الٹی، بعد میں جا کر منافقت کے چہرے سے نقاب الٹی. کربلا سے پہلے، 1 سال پہلے واقع کربلا سے مصلحت پرستوں کے چہرے سے نقاب الٹی. مصلحت پرستی کی رضا ان سے چھیننا چاہیے، یہ لبادہ ان کا اتارنا چاہا، لیکن اتنا ان کے جسموں کے ساتھ سیا جا چکا تھا گویا، ان کی کھال بن چکا تھا گویا. حسین کھینچتے رہے مصلحت کے لبادے کو، لیکن انہوں نے نہیں اتارا، کبھی اس کو احرام بنا کر پہن رکھا، کبھی اس کو لبادہ بنا کر پہن رکھا، کبھی اس کو امامہ بنا کر پہن رکھا، کبھی اس کو رضا بنا کر پہن رکھا، جس شکل میں تھا مصلحت کی آڑ میں چھپے رہے. 59 ہجری میں، یعنی واقع کربلا سے 1 سال پہلے، حج کے موقع پر سید الشہداء نے خطوط روانہ کیے تمام عالم اسلام کے بڑے بڑے معتبر لوگوں کے پاس، علماء اسلام کے پاس، جتنے فرقے تھے، جتنے مذاہب تھے، خواہ وہ درود پڑھتے ہیں، عبداللہ کو امام مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، اہل بیت کے پیروکار تھے یا نہیں تھے، اپنے آپ کو اسلام سے منسوب سمجھتے تھے، ان سب کو خطوط لکھے، دعوت دی کہ اس سال حج پہ ضرور آنا. جس طرح رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں تمام بڑی شخصیات کو خطوط لکھے کہ اس سال حج پہ ضرور آنا، چونکہ اس سال کے حج میں کچھ ہونا تھا، اسی طرح سید الشہداء نے بھی, یہ حجت الوداع تھا سید الشہداء کا 59 ہجری کا حج, چونکہ 60 ہجری کا حج امام نے نہیں کیا, احرام کھول کے چلے گئے, احرام مسند کا احرام اتار دیا, حقیقت کا کفن پہن لیا, مسند کے طواف کو چھوڑ کر حقیقت کا سجدہ کیا, مسند کے بکرے نہیں کاٹے, میدان حقیقت میں جا کر اپنے حقیقی فرزند کاٹے. کس لیے کاٹے؟ تاکہ یہ لبادہ مسند کا اتر جائے. 59 ہجری میں منا کے اندر حج کے دوران جب 3 دن حاجی منا میں رکتے ہیں, منا کے میدان میں مسلم ابن عقیل سے کہا کہ ایک بڑا خیمہ نصب کرو, خیمہ نصب ہوا, تمام علماء اسلام, برجستہ شخصیات, قبائل کے رؤساء, سردار, سب کو جمع کیا, جمع کر کے خطبہ دیا, مفصل خطبہ ہے جس کی میں مختصر عبارت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حسین کو مصلحت پسند پرست پسند نہیں ہے, مصلحت پرست پسند نہیں ہے. اب توجہ فرمائیں, وہ خطبہ اس کا لب و لہجہ, اس کا انداز بھی بتاتا ہے کہ کس کس کے لیے یہ خطبہ ہے. اس خطبے کے دو حصے ہیں, ایک حصہ ان کو آگاہ کیا, خطبے کا بڑا اہتمام کیا, پہلے کہا کہ لکھو, فقط سننے پہ اکتفا نہ کرو, جو لکھ سکتے ہیں لکھو, کہ سارے تعلیم یافتہ تھے اس وقت, ان سے کہا لکھو, اور جو نہیں ہے یہاں پر موجود جب واپس لوٹو سب کو, غائبین کو میرا یہ خطبہ جا کر بتانا, لیکن یہ کہا کہ ہر ایک کو نہیں بتانا, جس پر اعتماد ہے بھروسہ ہے اس کو جا کر بتانا, یعنی ہر نامرد کے ساتھ میری بات نہیں کرنا, چونکہ ہر آدمی حسین کا پیغام سننے کے قابل نہیں ہے. فرمایا پہلے آزما لینا, پہلے ٹیسٹ کر لینا اس کو, آیا مردانگی ہے اس کے اندر یا نہیں ہے, کسی بزدل کو نہ سنانا, کسی ڈرپوک کو نہ سنانا, کسی عافیت طلب کو نہ سنانا. پھر اس کے بعد پہلا حصہ امیر المومنین کے مقام و فضائل جو رسول اللہ نے بیان کیے اور قرآن میں ایک ایک کر کے وہ بیان کیا پہلے حصے میں. جب یہ حصہ ختم ہوا پھر خطبے کا دوسرا حصہ شروع کیا. دوسرا حصہ مشترک ہے, نہج البلاغہ میں بھی ہے اور سید الشہداء کے خطبے میں بھی موجود ہے. ممکن ہے یہ حضرت سے ہی سن کر, البتہ فرق ہے تھوڑا بہت الفاظ کے اندر, ممکن ہے سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے ہی یہ مطلب نقل کیا ہو راوی کے طور پر, اور ممکن ہے اپنا خطبہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, دو معصوم ایک بات کر سکتے ہیں. لہذا یہی خطبہ نہج البلاغہ میں بھی ہے اور یہی خطبہ دوسرا حصہ اس کا مشابہ سید الشہداء علیہ السلام کے کلام میں بھی ہے. درود پڑھے, میں چند جملے اس کے آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. یہ کتاب ہے میرے پاس موسوعۃ کلمات الحسین علیہ السلام, انسائیکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام کے خطبات کا اور کلمات کا, یعنی جو کچھ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی عمر میں بیان فرمایا ہے, کربلا سے پہلے, کربلا کے دوران, روز عاشورا, وحتی بعد از شہادت. چند حدیث سید الشہداء نے بعد از شہادت بیان فرمائی ہیں, ان میں سے ایک وہی کوفہ کے بازار میں قرآن پڑھنا. کسی عزیز نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ کوفہ کے بازار میں قرآن پڑھنے کی روایت کہاں ہے, یہ اسی کتاب کے اندر ہے اور بہت سارے مقاتل کے اندر, معتبر کتابوں کے اندر ہے. اس کا نام ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ السلام, جو تمام کلمات سید الشہداء کے جمع کیے ہوئے ہیں اس کے اندر. یہ خطبہ جو شروع ہوتا ہے, پہلا حصہ میں نے وہ اشارہ کر دیا, دوسرا حصہ خطبے کا یہ شروع ہوتا ہے, اعتبروا ایہ الناس بما وعظ اللہ بہ اولیاءہ من سوء ثنائہ علی الاحبار. فرمایا کہ عبرت لو, بیٹھے ہوئے ذہن میں رکھے کون سامنے بیٹھے ہوئے تھے, کس اہتمام کے ساتھ یہ خطبہ پڑھا گیا, ان کو گھروں سے حج پہ بلایا, تمام عالم اسلام سے, جو اس وقت کا عالم اسلام تھا, تمام جہان اسلام سے لوگوں کو طلب کیا, بلایا اور پھر منا کے اندر خیمہ نصب کروا کے بڑا اور خود ممبر پر بیٹھ کر حضرت نے یہ خطبہ بیان فرمایا. دوسرا حصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اے لوگو عبرت حاصل کرو, قرآن میں خداوند تبارک و تعالی نے یہود کے علماء پر لعنت کی ہے, اس سے تم عبرت حاصل کرو. قرآن عبرت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. جیسے ہم نے استخارے کی کتاب بنا دیا, جیسے ہم نے مردوں کی کتاب بنا دیا, ثواب کی کتاب بنا دیا, قرآن عبرت کی کتاب ہے. عبرت لو. اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار اذ یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم وقوله وقال لئن الذين كفروا. یعنی خداوند تبارک و تعالی نے لعنت کی علماء یہود پر اور کہا کہ لئن الذين كفروا من بنی اسرائیل لبئس ما كانوا يفعلون. سید الشہداء خود فرماتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا خدا نے علماء یہود پر لعنت کی ہے. کیوں لعنت کی ہے خود بیان نہیں فرمایا. سید الشہداء نے فرمایا یہ لعنت یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں کی, یہ لعنت بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے نہیں کی, یہ لعنت ان کی رنگت اور نسل و نسب کی وجہ سے نہیں کی, یہ لعنت ان کے عمل کی وجہ سے کی, ان کی کارکردگی کی وجہ سے کی. کون سا کام تھا ان کا؟ انما عاب اللہ ذلك علیہم لانہم کانوا یرون من الظلمۃ الذین بین اظہرہم المنکر والفساد. سید الشہداء فرماتے ہیں یہ لعنت خدا نے اس وجہ سے کی کہ علماء یہود اپنے زمانے کے ظالمین و ستمکاروں سے منکرات, فساد, ظلم و ستم دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے. ظالمین ظلم کرتے تھے, ستمکار ستم ڈھاتے تھے اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہوتے تھے علماء یہود. فلا ینہونہم عن ذلک, لیکن انہیں روکتے نہیں تھے, منع نہیں کرتے تھے, ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے, لب نہیں بولتے تھے. فلا ینہونہم عن ذلک رغبتا فیما کانوا ینالون منہم. ان کو لالچ تھی اس چیز کی جو ظالموں کی طرف سے علماء کو ملتی تھی, اس میں رغبت کی خاطر, اس لالچ کی خاطر, اس مال کی خاطر جو ظالمین کی طرف سے, ستمکاروں کی طرف سے ان کو ملتی تھی, اس وجہ سے ان کی مذمت نہیں کرتے تھے, ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے کہ ان کے یہ وظیفے رک جائیں گے, ان کے یہ شہریے بند ہو جائیں گے جو ظالمین کی طرف سے لگے ہوئے ہیں. وَرَحْبَةً مِمَّا يَحْذَرُونَ, اور دوسری وجہ خوف تھی, انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم ان ظالمین کے خلاف بولے تو یہ ظالم ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے, یہ ہمارے خاندان کو نقصان پہنچائیں گے, یہ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے, یہ ہمارے کلیساؤں کو اور دینی مراکز کو نقصان پہنچائیں گے. یہ ان کی توجیہ تھی ظلم کے خلاف نہ بولنے کی. واللہ یقول فلا تخشوا الناس واخشونی, جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں, امام حسین علیہ السلام کے خطبہ پڑھ رہے ہیں, میں ترجمہ کر رہا ہوں, سید الشہداء فرماتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو, کسی اور سے مت ڈرو, لوگوں سے مت ڈرو, ظالموں سے مت ڈرو, حکومتوں سے مت ڈرو, ستمکاروں سے مت ڈرو, اگر ڈرنا ہے فقط خدا سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. خداوند نے فرمایا کہ مومنین بعض بعض کے دوست و ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ. اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فریضہ علم امر بالمعروف مقرر کیا ہے, یہ علم رکھتے ہوئے, بِأَنَّهَا اِذَا اُدِّيَتْ وَأُقِيمَتْ اِسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا, یہ علم رکھتے ہوئے اللہ نے فریضہ امر بالمعروف مقرر کیا ہے کہ اگر یہ فریضہ قائم ہو گیا سارا دین قائم ہو جائے گا. حیدها وصعبها, وہ حصہ جو بہت آسان ہے اور وہ حصہ جو بڑا دشوار ہے, یہ سب کے سب دین قائم ہو جائے گا. وذالک ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر دعاء الى الاسلام مع رد المظالم ومخالفه الظالم. امر بالمعروف ہے کیا؟ امر بالمعروف فقط داڑھی رکھوانے میں منحصر نہیں، فقط پردہ کروانے میں منحصر نہیں، فقط روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اوپر رکھ دینے میں منحصر نہیں، فقط بات بات پر لا حول ولا قوت پڑھنے میں منحصر نہیں، فقط ٹی وی چینل دے کر آنکھیں پھیرنے کا نام نہیں، فقط کیبل سے لوگوں کو روکنے کا نام نہیں، بلکہ امر بالمعروف کس چیز کا نام ہے؟ امر بالمعروف اس چیز کا نام ہے کہ تم دین کے فرائض پر عمل کرو اور کسی ظالم کو ظلم مت کرنے دو. لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اور ظالم کو ظلم سے روکو. دین کی طرف بلانا امر بالمعروف و ظالم کو ظلم سے روکنا نہی عن المنکر ہے. یہ اپنے وصیت نامے میں بھی فرمایا، انی لم اخرج اشر ولا مطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر. فرمایا میں فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں ظلم کے لیے نہیں جا رہا، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کس طرح اصلاح کریں گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے. ثم، اب توجہ فرمائیں، اس مجمع کو خطاب کر کے جس میں سب کے سب یا علماء اسلام تھے، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے، مختلف مذاہب و فرقوں سے تعلق رکھنے والے، اور یا زعماء تھے یا متدینین تھے، بڑے سرکردہ شخصیات، ان کے سامنے یہ خطبہ بیان فرما کے ان کو خطاب کیا. ثم انتم ایها الاصابه اصابه بالعلم مشهوره، اور تم اے گروہ، اے جماعت، اے گروہ علماء، اے جماعت علماء، تمہاری جو شہرت علم کی وجہ سے ہے، تم جو علم کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہو، وہ بالخیر مذکورہ، ہر جگہ تمہارے تذکرے اچھائی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بالنصیحت معروفہ، اور ہر جگہ تمہاری شہرت یہ ہے کہ تم ناصح ہو، تم مخلص ہو، وہ باللہ فی انفس الناس محابا، اور تمہارے احترام لوگوں کے دلوں کے اندر خدا نے ڈالا ہوا ہے، یحابکم الشریف، شریف بھی تمہارا احترام کرتا ہے، وہ یکرمکم الضعیف، اور کمزور بھی تمہارا احترام کرتا ہے، وہ یوسرکم من لا فضل لکم علیہ، اور وہ شخص بھی تمہیں اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے جس پر تمہیں کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے. تم جو علم کے نام سے مشہور ہو، چونکہ تم علماء ہو، اس لیے ہر ایک تمہارا احترام کرتا ہے، حتیٰ وہ بھی تمہارا احترام کرتا ہے جس پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں، وہ بھی اپنے اوپر تمہیں ترجیح دیتا ہے. لا فضل لکم علیہ ولا یدا لکم عندہ، اور نہ ہی تمہارے کوئی طاقت ہے اس کے خلاف، پھر بھی وہ تمہارا احترام کرتا ہے. تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها، جب حاجت طلب کرنے والوں کو حاجتیں اپنی نہیں ملتی تو تمہاری سفارش سے، تمہارے کہنے سے مل جاتی ہیں. وتمشون فی الطریق بحیت الملوک، تم راستوں میں چلتے ہو بادشاہوں کی طرح، ظالموں کی طرح. وکرامت الاکابر، تم چلتے ہو بڑے جاگیرداروں کی طرح، بڑے وڈیروں کی طرح. الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا انکم من القیام بحق اللہ، کیا یہ سارا احترام، یہ ساری شخصیت، یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم عالم دین ہو اور خدا نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ عالم دین کا احترام کرو؟ یہ سب اس لیے نہیں تھا. وَإِن كُنتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْصِرُونَ، اگرچہ تم خدا کے اکثر حق سے تم پہلو تو ہی کرتے ہو، قصور کرتے ہو. فَاسْتَخَفْتُمْ بِالْحَقِّ الْأَئِمَّةِ، تم نے آئمہ کے حق کو خفیف سمجھا، کم سمجھا. وَأَمَّا حَقُّ الضُّعَفَاءِ فَزَيَّأْتُمْ، تم نے کمزوروں کا حق ضائع کیا. وَأَمَّا حَقُّكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ، لیکن تم نے اپنا حق ببانگ دہل طلب کر لیا. فَلَا مَالًا بَذَلْتُمُوهُ، دین کے لیے تمہارا آج تک کچھ خرچ نہیں ہوا. وَلَا نَفْسًا خَاطَرْتُمْ بِهَا، اور نہ ہی تمہارا کوئی جان پیش آئی دین کے لیے. اَذْوَفَا فِي اَيْدِيهِمْ فَمِن بَيْنِ مُسْتَعْبِدٍ مَقْهُورٍ وَبَيْنِ مُسْتَعْزَفٍ عَلَى مَشِيَّةٍ مَغْلُوبٍ يَتَقَلَّبُونَ فِي الْمُلْكِ بِآرَائِهِمْ وَيَسْتَشْعِرُونَ الْخِزْيَ بِأَهْوَائِهِمْ اِقْتَدَاءً بِالْأَشْرَارِ وَجُرْأَةً عَلَى الْجَبَّارِ. تم دیکھ تو رہے ہو اس وقت قوم کی حالت کیا ہے، لیکن تم وڈیروں کی اور جاگیرداروں کی شان و شوکت بنا کر زندگی بسر کر رہے ہو، دیکھتے نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. فی کل بلد منہم علی منبرہ خطیب مسقا، تم دیکھتے نہیں کہ ہر علاقے کے اندر ممبر پر ایک بیٹھا ہوا ان کی طرف سے شخص جو باطل کی ترویج کر رہا ہے. فالارض لهم شاغرا وايديهم فيها مبسوطا, ملکوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور ہاتھ ان کے اتنے دراز ہو گئے کہ ہر ایک کی آستین ہر ایک کے گریبان تک جا پہنچتے ہیں. فمن بين جبار عنيد وذي سطوة على الزعفة الشديد مطاع لا يعرف المبدي المعيد فيا عجبا, تعجب ہے مجھے. وما لي لا اعجب, اور میں کیوں نہ تم پر تعجب کروں. والارض من غاش غشوم ومتصدق ظلوم وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم, تم دیکھتے رہے ہو کہ اس وقت یہ قوم ایک وحشی درندے کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے. کب خطبہ دے رہے ہیں؟ 59 ہجری میں. ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا, یزید برسر اقتدار نہیں آیا. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ تو رہے ہو کہ امت مسلمہ اس وقت ایک وحشی درندے کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے. فاللہ الحاکم فیما فیہ تنازعنا والقاضی بحکمہ فیما شجر بیننا, اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. امام فرماتے ہیں خدایا تو شاہد رہنا, میں اقتدار کے لیے نہیں نکل رہا, اقتدار کے لیے ان سے مدد نہیں مانگ رہا. ولا التماسا من فضول الحطام, نہ ہی مال دنیا کی خاطر یہ کر رہا ہوں. ولکن لنوری المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک, میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ تاکہ تیرے بلاد اور تیری سرزمین کے اندر تیرے اسلام کو پھیلاؤں اور ترویج کروں, وہ تیری سرزمین کو آباد کروں. ویعمل المظلومون من عبادک, اور تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو پناہ دے سکوں. ویعمل بفرائضک وسننک واحکامک فانکم, اب اگر آخری اختتام کے اوپر, فانکم ان لا تنصرونا, علماء اسلام کو بٹھا کر, زعماء کو, بڑے سرکردہ لوگوں کو بٹھا کر کہا کہ سن لو, اگر تم بھی علماء یہود کی طرح چپ ساتھ کے بیٹھے رہے, مسلحت کی ردا اوڑے رکھی, تو وہ لعنت تمہیں بھی شامل حال ہے جو خدا نے قرآن میں یہود پر کی ہے. وہ لعنت وہاں سے نکل آئے گی, ہر اس شخص کے گریبان گیر ہو جائے گی جس نے بھی علماء یہود والا رویہ اپنایا ہوا ہے. علماء یہود کا رویہ سید الشہداء نے کیا بیان کیا, یعنی وہ جو ظالمین کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس پر آواز نہیں اٹھاتے تاکہ ان کے شہریے نہ بند ہو جائے, ان کے حلوے نہ ختم ہو جائے. فَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تَنْصُرُونَ وَتَنْصِفُونَ قَوِيَ الظَّلْمَةُ عَلَيْكُمْ, ظالم تم پر حاکم ہو جائیں گے, ظالم تم پر مسلط ہو جائیں گے. فرمایا اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے, میری حمایت نہیں کرتے, آج میری مدد کو نہیں آتے, تم پر ظالم حاکم ہو جائیں گے. وَعَمِلُوا فِي اِطْوَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ, وہ تمہارے نبی کا نور ختم کر دیں گے. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أَنَبْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور کہا کہ میں تمہیں فقط اتمام حجت کر رہا ہوں, تم پر بھروسہ نہیں کر رہا, میں اپنے خدا پر بھروسہ کر رہا ہوں, میں اپنے اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں, مجھے اپنے خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تمہیں دعوت ضرور دے رہا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلط پسندی کی ردا اتار دو, یہ لبادہ اتار دو اور اپنے فرائض کی طرف توجہ کرو. خدا نے تمہیں حیثیت دی ہے, شخصیت دی ہے, اور یہ ساری شخصیت تم نے دین سے کمائی ہے, یہ ساری حیثیت تم نے دین سے لی ہے. عزیزہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے, وہ لوگ جنہوں نے فقط اسلام سے شخصیت حاصل کی ہے آج میرا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں میں یہ ممبر پر بیٹھا ہوں؟ اس لیے کہ میری نسبت دین سے ہے, اپنے آپ کو طالب علم دینی کہتا ہوں, تو دین کی وجہ سے مجھے احترام ملا ہے. جس دین نے مجھے احترام دیا ہے, آیا وہ دین قابل احترام نہیں ہے؟ جس دین نے مجھے شخصیت دی ہے, آیا اس دین کی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جب اس دین کو ضرورت پڑ جائے تو میں اپنی شخصیت اس دین کی شخصیت پر نثار کر دوں؟ لیکن مسئلہ پسند کون ہوتا ہے جو دین کو بھی اپنے اوپر نثار کرتا ہے, دیندار کو بھی اپنے اوپر نثار کرتا ہے, قوم کو بھی اپنے اوپر نثار کرتا ہے, حق و حقیقت کو بھی اپنے اوپر قربان کر دیتا ہے. دین سے شخصیتیں بنانے والے بہت ہیں جنہوں نے دین سے شخصیتیں بنائی, لیکن جنہوں نے دین کی شخصیت بچائی وہ پیروانی کربلا ہے, وہ پیروانی سید الشہداء ہے. امام خمینی وہ شخصیت نہیں ہے جنہوں نے فقط دین سے شخصیت بنا کر پھر اس شخصیت سے اس کو محفوظ کر لیا
اور جا کر دین کو اپنے اوپر قربان کرتے رہے اور لب پہ تالا لگا دیا نا. امام نے دیکھا کہ جب دین نے مجھے شخصیت دی ہے, مجھے عالم و مجتہد و مرجع بنایا ہے, تو یہ سب دین کی دی ہوئی شخصیت ہے اور یہ دین کا ہدار ہے, یہ دین کا قرض ہے. اب دین کو ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نچھاور کر دیا جائے. لہذا اپنی علمیت بھی رکھی, اپنی شخصیت بھی رکھی, اپنی مرجعیت بھی رکھی, اپنا اجتہاد بھی طبق اخلاص میں رکھ کر خدا کو پیش کر دیا کہ اے پروردگارا میری یہی متاع ہے, اسی متاع میں میں فقیر, اس متاع فقیر کی یہی متاع ہے, اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. تو خدا نے قبول بھی کر لیا. نہ صرف دین کی شخصیت بچ گئی بلکہ خمینی کی شخصیت بھی دین کے ساتھ اس طرح سے مل گئی کہ اب جب اسلام کا نام آ جائے گا خمینی کا نام ضرور آئے گا.
نکالا گیا تو پیرس گئے, اکثر جلاوطنی کی عمر عراق کے اندر گزاری, بہت کم مدت فرانس کے اندر گزاری. یہ جو اکثریت اکثر عمر کا حصہ و جلاوطنی کا حصہ عراق میں گزارا, امام خود اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ ایک دن عراقی خفیہ سروس کا ایک اعلی افسر بلکہ ان کا چیف ہیڈ ان کا آیا میرے پاس اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ آپ عراق کے اندر رہ کر شاہ کے خلاف امریکہ کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتے, چونکہ ہمارا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیں کسی کے لیے. اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہ فریضہ ہے کہ میں ان چیزوں پہ نظر رکھوں, لہذا آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو عراق میں رہنا ہے, نجف میں رہنا ہے, درس پڑھانا ہے, تو آپ یہ بیان بازی ختم کر دیں, یہاں سے کوئی پیغام عراق نہ جائے, ایران نہ جائے, کوئی اطلاعیہ یہاں سے نہ نکلے, کوئی بیان نہ نکلے, کوئی کیسٹ یہاں سے نہ جائے. کہا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ سنی تو پھر ہم اپنے فریضے پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. امام نے اس کو فرمایا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے ایک فرض شناس افسر سے مل کر جو اپنے فرائض بخوبی سمجھتا ہے اور ان کو ادا کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن ساتھ فرمایا کہ تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تجھے ایک فرض شناس فقی سے پالا پڑا ہے. تجھے ایک فرض شناس فقی سے تیرا پالا پڑا ہے, تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تو بھی فرض شناس ہے, میں بھی فرض شناس ہوں. تجھ پر تیری حکومت کے فرائض عائد ہوتے ہیں, مجھ پر میرے اللہ کے فرائض عائد ہوتے ہیں. تو اپنے حکومتی فریضے پر عمل کر, میں اپنے دینی فریضے پر عمل کرتا ہوں. تو اپنے فریضے پر عمل کر, میں اپنے فریضے پر عمل کرتا ہوں. اس نے اپنے فریضے پر عمل کر دیا, کہا آپ نکل جائیں, عراق سے نکل جائیں, دیس نکالا مل گیا, ایک ہی دن میں نکال دیا. اسی دن کویت کی امبیسی میں جا کر امام کے ساتھیوں نے کویت کا ویزا لے لیا کہ عراق سے نکل رہے ہیں, بارڈر پہ کویت ہے, وہاں چلے جاتے ہیں. ویزا تو امبیسی نے دے دیا لیکن بعد میں ایرانی سفارت خانے کی مداخلت سے اور شاہ کے کہنے پر کویت نے اپنا بارڈر بند کر دیا. امام بائی روڈ گئے, کویت کے بارڈر پہ پہنچے, بارڈر بند سیل کر دیا, فوج آ گئی کہ آپ نہیں جا سکتے یہاں سے. اب عراق سے نکل گئے, ایران آ نہیں سکتے, کویت جس کا ویزا ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پوزیشن ہے. امام نے یہاں پر ایک جملہ بیان فرمایا, کیا کہا؟ فرمایا کہ میں اس بارڈر سے اس بارڈر پر, اس ملک کے بارڈر سے اس ملک کے بارڈر پر ساری زندگی سرحدوں پہ اور بارڈروں پہ گزار دوں گا, لیکن یزید زمان اس شہنشاہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں, جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. عزیزہ, چونکہ مصلحت کی عبا اتار کر حقیقت کی عبا امام نے پہن لی تھی, کہا میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لگتا یہ تھا کہ یہ جملہ اس امام نے سیکھا کہاں سے ہے, کہ میں بارڈروں پہ گھومتا رہوں گا, میں سرحدوں پہ گھومتا رہوں گا, میں اس ملک سے اس ملک میں جاتا رہوں گا, ایئرپورٹوں پہ زندگی بسر کر دوں گا, لیکن کبھی بھی یزید زمان کے سامنے نہیں جھکوں گا. جب آتے ہیں ہم کربلا میں تو یہاں پر ہمیں امام خمینی کے مولا کا جملہ ملتا ہے, حسین ابن علی کا جملہ ملتا ہے, ابو الاحرار کا جملہ ملتا ہے, سید الشہداء کا جملہ ملتا ہے, کہ جب ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے مشورہ دیا کہ بھیا کہیں جا کر پناہ لے لو, اگر مکہ پناہ نہیں دیتا تو یمن چلے جاؤ, یمن پناہ نہیں دیتا تو صحرا میں چلے جاؤ, صحرا پناہ نہیں دیتا تو غاروں میں چلے جاؤ, تو سید الشہداء نے کیا فرمایا, یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما بایا تو یزید ابن معاویہ ابدا. اے برادر جان, اگر مجھے کوئی زمین کا حصہ اور کوئی گوشہ مجھے پناہ نہ دے, پھر بھی میں ان صحراؤں میں گھومتا رہوں گا, اس یزید کی سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ذلت کو جھٹکنے کے لیے عزت کا نعرہ ہے, یہ سید الشہداء کا نعرہ ہے, یہاں پہ نزلہ یہ حسینی نعرہ ہے. اس نعرے کو عام ہونا چاہیے, اس نعرے کا نوحہ بننا چاہیے, اس نعرے کا ترانہ بننا چاہیے, یہ نعرہ حسینیوں کا ورد زبان ہونا چاہیے. اس طرح سے ذلت کو جھٹکو اپنے آپ سے کہ جتنے ظالم ہیں جو آپ کی تحقیر چاہتے ہیں, جو آپ کی تذلیل چاہتے ہیں, انہیں پتہ چل جائے کہ یہ قوم ذلت قبول نہیں کرتی. دونوں ہاتھ اٹھا کے پورے روح بدن کے ساتھ ہے ہاتھ من نزلہ, فرمایا ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اسنتین بین السلت والزلہ وہی ہاتھ من الزلہ. حسین کی زبان سے جب نکل گیا ہے ہاتھ من الزلہ تو پھر گردن کٹ گئی لیکن جھکی نہیں. تو ایک دفعہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے ہاتھ من الزلہ تو پھر آج ہی عہد کر لو, اس جملہ حسین کی قسم کھا لو, اے ہاتھ من الزلہ کی قسم کھا لو, حسین جیسے امام کی قسم کھا لو کہ اے حسین ہم نے بھی ذلت کو اسی طرح جھٹک دیا جس طرح تو نے کربلا میں جھٹک دیا تھا, اور ہم بھی مصلحت کی رضا کو اتار کر تیری طرح آج عہد کرتے ہیں کہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں جھک نہیں سکتی. حسین ابن علی 69 ہجری میں کربلا سے پہلے سارے جہان اسلام کے برگزیدہ لوگوں کو جمع کر کے اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ مصلحت کے ردائیں اتارو, مصلحت کی ابائیں اتارو, حقیقت کی طرف آ جاؤ, لباس حقیقت سے بے تن کر لو, او میرے ساتھ اس ظالم زمانے, اس ظالم کے زمانے کے ظالم اور طاغوت زمان کے خلاف آؤ, میرے ساتھ آ جاؤ, میری پیروی کرو. تو کیا وہ حسین جو 69 ہجری میں مصلحت کو پسند نہیں کرتے, مصلحت پسندوں کو بھی پسند نہیں کرتے؟ منا میں بیٹھ کر انہیں کہا تم نے احرام پہنے ہیں. عزیزان, حج میں جب جاتے ہیں ہم, حج کے اعمال بڑے مانا والے ہیں, بڑی حقیقت ہے ان کے اندر, ہمیں گھما کے لے آتے ہیں ہوٹلوں میں, 5-star ہوٹلوں میں پیکج حج کے, بڑا بڑا نام کا حج کرواتے ہیں. اور رسول اللہ کی حدیث آج زندہ ہو رہی ہے, رسول اللہ نے فرمایا تھا
میری قوم کے مترفین عیاش حج پر جائیں گے عیاشی کے لیے، متوسط طبقہ تجارت کے لیے، اور ضعیف طبقہ حاجی کہلانے کے لیے جائے گا۔ آج ذرا حج پہ جا کر دیکھو، حرم کے اندر 5-star ہوٹلوں کے وہ بلڈنگیں اور جنگل دیکھو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہی سے اپنی ثروت کا مظاہرہ کرتا ہے، 12 lakh کے پیکج سے حج کرتا ہے جا کر۔ عزیزم، حج کے لیے اس لیے نہیں بلایا گیا تھا، حج اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ اپنی ثروت کی نمائش کرو، حج اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ چائنا کے تبرکات کے بنڈل باندھ کے گھر لے آؤ، حج اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ ثواب حاصل کر کے فقط گھر آ جاؤ، اپنے اوپر حاجی کا ٹائٹل چڑھا لو، حج اس لیے بلایا گیا تھا کہ تمہیں آ کر میکات کے اوپر، اب تو میکات کو عبور کر جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے ہی جامع باندھ لیتے ہیں، گھر سے ہی تولیہ باندھ لیتے ہیں، میکات کا فلسفہ ہی بھول گئے ہیں۔ میکات جانا واجب و ضروری ہے، کیوں میکات آپ کو لایا گیا؟ آج میکات کو عبور کرتے ہیں اس لیے اپنا جامع بھی نہیں اتارتے۔ میکات کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کہ آؤ یہ سلا ہوا لباس اتارو اور اس کی جگہ پر ان سلا لباس پہن لو۔ وہ جامع امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام سید ساجدین فرماتے ہیں، آج کے شہید کا یہ فرمانا ہے کہ جب شبلی حج کر کے واپس گیا، کہا مولا میں حج کر کے آیا ہوں، متوقع تھا امام مبارک دیں گے، امام نے کہا شبلی بتاؤ کہ تم حج پر گئے تو میکات میں گئے؟ کہا میکات میں گیا۔ کہا وہاں جا کر اپنے سلا وہ لباس اتار کر ان سلا لباس پہنا؟ کہا ہاں مولا میں نے پہنا۔ کہا تو پھر یہ نیت کی تھی کہ میں معصیت کا لباس اتار کر اطاعت کا احرام پہن رہا ہوں؟ کہا مولا یہ نیت نہیں کی تھی۔ کہا شبلی تیرا حج نہیں ہوا، تیری تھکاوٹ ہے، فقط حج کر کے نہیں آیا، اس لیے امام، اس لیے ہمیں حج پر میکات پر بلایا گیا۔ کہا سلا ہوا جامع اتارو، ان سلا لباس پہن لو، یعنی مصلحت کا یہ زبادہ جو تم نے سلوا کے پہن لیا ہے، اب جب اللہ کی طرف آئے ہو تو میکاتوں میں رک کر مصلحت کے لبادے اتار کے پھینک کر فقط کفن نما لباس پہن لو، تاکہ خدا کی بارگاہ میں پتہ چل جائے کہ آئے ہو رائے حق میں جان دینے کے لیے آئے ہو۔ یہ لبادے اتارو، مصلحتوں کے لبادے اتارو۔ حج پہ اس لیے بلایا گیا تھا، مقام ابراہیم پہ اس لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ ابراہیم کی تھوڑی مصلحتیں تھیں، کتنی مصلحتیں تھیں ابراہیم کی، چھوٹا سا بچہ، شیرخوار، زوجہ تنہا۔ کہا ابراہیم اس زرخیز علاقے سے اٹھاؤ، فلسطین کے علاقے سے اٹھاؤ، بابل کے سہارا سے اٹھاؤ، ان باغوں سے، کھیتوں سے، زرخیز کھیتوں سے اپنی اولاد کو اٹھاؤ اور وادی لم یزرع میں لے جاؤ، سنگلاخ پہاڑوں میں لے جاؤ، جہاں نہ انسان ہے، جہاں نہ کھانے کو ملتا ہے، جہاں نہ پینے کو ملتا ہے، جہاں درندوں سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ابراہیم اپنی زوجہ کو لے کر، شیرخوار کو لے کر اس صحرا کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ہرگز دل میں یہ وہم بھی نہیں گزرا میرے شیرخوار کا کیا بنے گا، میری تنہا زوجہ کا کیا بنے گا، اس لیے کہ ابراہیم کو معلوم تھا کہ وہ رب جو ابراہیم کو نبی ہونے پر مبعوث کر سکتا ہے اور ابراہیم کو تمام امتحانوں میں کامیاب کر سکتا ہے، وہ اس شیرخوار کا بھی رب ہے، وہ اس ہاجر کا بھی رب ہے۔ اس لیے خدا نے ہمیں مکہ طلب کیا کہ آؤ دیکھو یہ شیرخوار اس نے کیا کیا، ابراہیم نے کیا کیا، اس ماں نے کیا کیا، جا کر صفا و مروہ میں سعی کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ خدا پر بھروسہ کرنے والی عورتیں کیسے ہوتی ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے والی عورتیں کیسے ہوتی ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے شیرخواروں کو لے کر آنے والی کیسے ہوتی ہیں، کہ وہی شیرخوار چھوڑ کر واپس آئے تبلیغ دین کے لیے۔ کہا ابراہیم ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ، دل میں خیال بھی نہیں گزرا کہ ان کو رزق کون دے گا، ان کو پانی کون دے گا۔ ابراہیم کا شیرخوار پیاسا ہو گیا، پیاس سے جب بہت شدت ہو گئی تو ایڑیا رگڑنے لگا، ماں نے دوڑ لگائی کہ شاید کوئی موجود ہو، استغاثہ کیا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جو اللہ کے لیے نکل پڑے، اگرچہ ایک عورت اور ایک شیرخوار ہی لے کر نکل پڑے اور خدا کی راہ میں اگر 7 چکر بھی لگا لے تو خدا ان کے ایڑیوں سے، پیاسی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم نکال دیتا ہے۔ یہ زمزم صرف ثواب کا نہیں، یہ زمزم بیداری کا زمزم ہے، اس کا گھونٹ ضرور بھرو، اس لیے بھرو کہ پھر تم بھی اپنے شیرخواروں کو قربان کرنا سیکھ لو، تم بھی اپنی ازواج کو قربان کرنا سیکھ لو، تم بھی اپنی ناموس کو راہ خدا میں لانا سیکھ لو۔ لبادے اتارو، مصلحتوں کے لبادے اتارو، آؤ ابراہیم بن جاؤ۔ ابراہیم کے راہ میں کون سی مصلحت آڑے آئی، وہ کتنی تھی مجبوریاں ابراہیم کی،
کتنی مجبوریاں تھیں ابراہیم کی، کسی مجبوری کو خاطر میں نہیں لائے، کسی مجبوری کو خاطر میں نہیں لائے، کوئی مصلحت ابراہیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا، ایک عام جملہ جو سننے کو ملتا ہے کہ ہم تو جی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے. وہ پیچھے کیا کریں لوگ آپ کے؟ جی جب ہم زندان چلے جائیں نکلوانے والا کوئی بھی نہیں، ہمارے یتیموں کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں سزا ہو جائے کوئی نکلوانے والا نہیں ہے. کوئی ایسا ہونا چاہیے. وہ آپ کو بروکر چاہیے ایک ایسا جو کچہریوں سے نکالے، جو زندانوں سے نکالے. لیکن جو امام ہوتا ہے، اقبال کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ رہبر کا کام جیلوں سے نکلوانا نہیں بلکہ آزادوں کو جیلوں میں بھرنا ہے. جا کر آج تہران میں جاتے ہو، قوم میں جاتے ہو، جا کر زیارت کرتے ہو ان گلزار شہدا کی، جہاں بڑے حسین وہ بڑے زیبا گلہائے لالا جہاں پر مدفون ہے، لاکھوں جوان خاک کے نیچے مدفون ہیں. یہ کھیل رہے تھے، یہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن انہیں خدا نے ایک رہبر دیا، ہنستے کھیلتے جوانوں کو خاک کے نیچے جا کر دفن کر دیا. لیکن انہیں کیا بنا دیا؟ انہیں شہداء بنا دیا، انہیں مقبرہ و قبلہ بنا دیا. ساری امت ان کا طواف کرتی ہے اور یہ نہیں کہتے جو زندہ ہے انہوں نے انقلاب بچا لیا. امام فرماتے ہیں یہ ان شہیدوں کے خون کر رہی نے منت ہے انقلاب. ابراہیم خدایا مجھے بھیج تو رہا ہے، پیچھے میرا کون ہے، بچانے والا کون ہے؟ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے، اگر خدا پہ بھروسہ ہے، پھر یہ کی فکر ہے کہ میرے پیچھے کون ہوگا، میرے ساتھ کون ہوگا، میرے آگے کون ہوگا؟ اس معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے نہیں ہے، پھر شکوہ دوسروں سے کیوں؟ ابراہیم کوئی مصلحت نہیں سمجھ. جی ابراہیم میں تنہا ہوں خدایا، تنہا ہوں، بیوی بھی تنہا ہے، شیرخوار بھی تنہا ہے، اگر میں مارا گیا تو کیا ہوگا؟ ابراہیم کو یقین تھا کہ میرا رازق اسماعیل کا بھی رازق ہے، میرا رازق حاجر کا بھی رازق ہے. جس کو اللہ کی رزاقیت پر یقین ہو وہ کبھی انسانی رازق نہیں ڈھونڈتا، وہ کبھی انسانی رازق نہیں ڈھونڈتا. اور خدا پر اگر بھروسہ کر لو، پھر اگر کوئی پیچھے آئے بھی تو اس کو کہتے ہیں چلے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. کہ جب ابراہیم نے بت توڑے، منجنیق میں ڈال کر جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، منجنیق سے نکل گئے، آگ میں نہیں گئے، درمیان میں جبریل مدد کے لیے آ گئے. وہ جبریل جو ہر ایک کی مدد کرتا ہے اور خدا کی طرف سے مدد کرتا ہے، ابراہیم کو آ کر کہا الک حاجا، اے ابراہیم مدد کی ضرورت ہے. ابراہیم نے کیا کہا؟ مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس نے آگ میں ڈلوایا ہے وہ دیکھ رہا ہے. عزیزہ اگر خدا کو اپنی پشت پہ محسوس کرو، وعدہ خدا کو یاد کرو، ان اللہ معاکم ان اللہ مع الصابرین، اللہ کو اپنے پہلو میں محسوس کرو. سیٹھ تو ہمیں، اگر کوئی سیٹھ کہہ دے ہمیں جو تم میں تیرے ساتھ ہوں، پھر تو دل مطمئن ہو جاتا ہے سیٹھ صاحب نے کہہ دیا ہے. یہ سیٹھ ممکن ہے رات کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، مر جائے، یہ خود ہی ڈر جائے، یہ خود ہی بھاگ جائے. اس کے وعدے پر اتنی تسلی، لیکن اللہ کے وعدے پر کوئی ایمان نہیں ہے. وہ اللہ جو نمرود کی آگ جلواتا ہے، جو ابراہیم کو اس میں کودنے کے لیے کہتا ہے، وہ اللہ اس آگ کو گلزار بھی بنا دیتا ہے، وہ اللہ اس آگ کو گلزار بھی بنا دیتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ جب انقلاب کے بعد اپنے جاننے والا قدیمی ایک ساتھی ملا، اس ساتھی کو کہا کہ تجھے یاد ہے 15 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے بھروسے پر اور اس ملت کے بھروسے پر اس شاہ کو سرنگون کروں گا؟ اس شخص نے کہا ہاں مجھے یاد ہوا، آپ کا وعدہ سچ ہوا، آپ نے درست کہا تھا. امام نے کہا نا، میں اس خاطر نہیں کہہ رہا یہ جملہ، میں اس لیے یہ جملہ تو دہرا رہا ہوں کہ اس وقت یہ جملہ اشتباہ تھا، یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں اللہ کے بھروسے پر اور اس قوم کے سہارے شاہ کو نابود کروں گا. چونکہ میں نے اللہ کے ساتھ قوم کا نام لیا، 15 سال لگ گئے. اگر میں فقط اللہ کہتا ہوا قوم کے اوپر بھروسہ نہ کرتا تو 15 دن میں یہ کام ہو سکتا تھا. دیکھو کہ مصلحتیں کیا کیا مصلحتیں ذہن میں آتی ہیں، کیا کیا سوچیں ذہن میں آتی ہیں، اور یہ سوچیں خود نہیں آتی، کوئی یہ سوچیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. اس کو جھٹکو، اس کو دھتکارو، وہ آ کر مصلحت کے راستے دکھاتا ہے. کربلا جانے نہیں دیتا. وہ حسین جو 59 ہجری میں مصلحت پسندی برداشت نہیں کرتے تھے, وہ حسین جو 61 ہجری میں مصلحت برداشت نہیں کی, وہ حسین آج بھی مصلحت پسندوں کو پسند نہیں کرتے. حسین کے مزار پر اگر کوئی مصلحت پسند چلا جائے, حسین کا مزار بھی ہل جاتا ہے. تجھے تو نہیں بلایا تھا میں نے, تجھے تو نہیں مانگا تھا میں نے, تو ناصر مانگا تھا میں نے, تو مصلحت پسند نہیں مانگا تھا میں نے, تو مصلحت پرست نہیں مانگا تھا میرا, ظاہر تو مصلحت پسند نہیں ہو سکتا. میں نے تو وہ مانگا تھا جو میری طرح آئے اس راہ میں آ کر وہ عمل کرے جو میرے جانساروں نے کیا, جو میرے انصار نے کیا. حسین کو کوئی مصلحت پسند اپنے مزار پر بھی پسند نہیں ہے, نہیں ہے پسند. جیسا میں نے کہا کہ والدہ نے, والدہ حسین ابن علی نے اپنا مزار پنہان کروا دیا, کوئی بھی نہ آئے. زہرا کو معلوم تھا وہ لوگ جنہوں نے ستم کیا شاید وہی میرے مزار پر آنا شروع ہو جائے, وہ جو مصلحت کی خاطر چپ ہو گئے شاید میرے جنازے میں آ جائیں, وہ جو مصلحت کی خاطر علی کو تنہا چھوڑ دیا برداشت نہیں کیا میرے مزار پر آئے. زہرا کو بھی پسند نہیں کوئی مصلحت پرست ملے مزار پر آ جائے. مزار چھپا دیا, پنہان کر دیا اپنا مزار. عزیزان, اور پھر ثانیہ زہرا, عصمت صغرا, شہید متاری, بہت خوبصورت جملہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں جناب ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں. فرماتے ہیں کہ جب مدینہ سے چلی تھی اپنے شوہر کے پاس گئیں اور جا کر کہا, عبداللہ میں تیری زوجہ ہوں, مجھے معلوم ہے اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو میں باہر نہیں جاؤں گی, اگر تو نے مجھے روک دیا حسین کے ساتھ جانے سے میں رک جاؤں گی, لیکن عبداللہ یہ جان لے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, پھر مجھے زندہ نہیں پاؤ گی. شب عاشور جب سید الشہداء نے بتایا میں کل شہید ہو جاؤں گا, سن کر بے ہوش ہو گئی. سید الشہداء ہوش میں لائے, وصیتیں کی, ذمہ داریاں بتائیں, پھر اس کے بعد شہید متاری فرماتے ہیں سیدہ کی استقامت بڑھتی ہی گئی, حوصلہ بڑھتا ہی گیا, شجاعت بڑھتی ہی گئی زینب کی, ہر قدم پر بڑھتی گئی. جب بھائی کو تیار کر رہی تھی خیمے میں مقتل میں بھیجنے کے لیے تو بھی بے ہوش نہیں ہوئی, پھر جب در خیمہ پہ کھڑے ہو کے دیکھتی رہی تو بھی بے ہوش نہیں ہوئی, پھر جب در خیمہ چھوٹ گیا تلے زینبیہ پہ جا کر کھڑی ہوئی ٹیلے پر تو بھی بے ہوش نہیں ہوئی, پھر جب خیمے جل گئے تو بھی بے ہوش نہیں ہوئی, چادریں لٹ گئی بے ہوش نہیں ہوئی, مکنے لٹ گئے بے ہوش نہیں ہوئی, اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی شام غریبوں کو تازہ دم گھوڑے بلوائے گئے, تازہ دم گھوڑے منگوائے گئے. لوگوں نے سوال کیا یہ تازہ دم گھوڑے کس لیے ہیں, حسین تو شہید ہو گئے, لشکر حسین تو شہید ہو گیا, یہ تازہ دم گھوڑے کس کے لیے ہیں؟ کہا فقط دیکھتے جو کیا کرتے ہیں. گھوڑوں کو مشرق میں کھڑا کیا گیا, مغرب میں کھڑا کیا گیا, اور ان گھوڑوں کو حکم دیا گیا, گھوڑ سواروں کو حکم دیا گیا مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ کے چلے جائیں, مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ کر چلے جائیں. گھوڑے دوڑتے گئے, جب گھوڑے دوڑتے تھے گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے ساتھ سے شہیدوں کے لاشوں کے ٹکڑے بھی گھوڑوں کے ٹانگوں کے ساتھ اٹھتے تھے, تب بھی بی بی بے ہوش نہیں ہوئی, بے ہوش نہیں. ام المصائب, مصائب کی ماں, فاطمہ کی بیٹی مصائب کی ماں بن گئی, اپنے مصائب کسی کو بتاتی نہیں تھی, کچھ مصائب تھے وہ تنہا جھیلتی رہی, لیکن کچھ ایسے مصائب تھے بی بی پر ٹوٹے, سیدانیوں پر ٹوٹے, کہ سید ساجدین سے جب پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ دکھ و تکلیف کہاں پہنچی, مولا فرماتے شام شام شام. شام میں کیا ہوا سید ساجدین کے ساتھ, کیا ہوا شام میں عزیزوں؟ شام کیوں ذکر سجاد کو کھا گئی, کیوں شام بھولتی نہیں تھی سجاد کو؟ شام کا تذکرہ سن کر رونے لگتے, جب وہ شخص آ جاتا اس سے پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ اگر آنے والا کہتا میں شام سے آیا ہوں، ایک دفعہ رخ شام کی طرف کر لیتے، مولا رونا شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتے. شام میں کیا ہوا عزیزان؟ فقط ایک روایت اشارتاً پڑھتا ہوں، سراحت نہیں کر سکتا کہ تاکہ پتہ چل جائے آپ کو شام میں ہوا کیا ہے. شام میں کیا ہوا جگر سجاد کے ساتھ؟ جب اس لعین نے اس رات کو دربار میں لا کر کھڑا کیا، کھڑا کر کے پھر پوچھتا ہے، میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا، آیا کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کے شام آ گئی ہے؟ ایک لعین نے اشارہ کیا، نہ یزید ماری نہیں گئی، اسیر ہو کے شام آ گئی ہے. کہاں کہاں پر ہے؟ اس نے اشارہ کیا، کہا وہ بڑھیا کے کندھے کے اوپر ماتھا ٹیک کر کھڑی ہوئی سفید بالوں والی خاتون جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، وہی حسین کی بہن زینب ہے.